السلام علیکم اینڈ ویلکم انڈرسٹینڈنگ اسلام میں ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان ڈاکٹر فیضان آپ کے ساتھ موجود ہے اور جناب ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہمیشہ کی طرح جناب معیز امجد صاحب سر تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام ناظرین ہم بات کرتے رہے ہیں حلال و حرام کے حوالے سے جیسے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا آج اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0900-222-225 Yeah, you can email us. Our email address is aaj.understandingislam@yahoo.com yeah, at hotmail.com. Else, you can also use your MSN and Yahoo messengers to post in your messages. ان کے جوابات دینے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب معیز امجد صاحب جی جناب معیز امجد صاحب پچھلی دفعہ بہت ساری کالز اور ای میلز ایسی تھیں جن کے جوابات ہم نہیں دے سکے تھے آج وائی ناٹ اسٹارٹ ود دا فون کالز وی ریسیو لاسٹ ٹائم ولی کے فرائض پوچھا گیا تھا کال کی گئی تھی کہ ولی کے فرائض کیا ہیں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا
دیکھیے ولی اصل میں وہی چیز ہے جس کو ہم اپنی نارمل کانوٹیشن میں گارڈین کہتے ہیں یعنی ایک نیچرل گارڈین ہوتے ہیں پیرنٹس اسپیشلی فادر جو ہے کیونکہ وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے تو وہ ایک نیچرل گارڈین ہے اس کی غیر موجودگی میں جو بھی گارڈین ہوگا اس کو ولی کہا جاتا ہے یہ جو ولی ہے اس کی وہ ساری رسپانسبلٹیز ہیں کہ جو کلچرلی ہم جانتے ہی ہیں کہ یعنی دے آر ریسپانسبل فار دا پراپر برنگنگ اپ آف دا چائلڈ اور جب بچہ جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنا خود ذمہ دار ہے ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے بہت کچھ مختلف ہے جس طرح سے دنیا کی دوسری جگہوں پر ویسٹ میں جو کچھ بن چکا ہے اب لہٰذا ہمارے ہاں ولی کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس سے آگے جاتا ہے اگرچہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اٹ از مور کلچرل ان نیچر اٹ از ناٹ اے ریلیجیس تھنگ یعنی یہ یوں نہیں ہوتا ہے کہ ولی کی کوئی دینی ذمہ داری ہوتی ہے دینی ذمہ داری اس کی یہی ہے کہ جو ہر اس شخص کی جو ذمہ دار ہے
یعنی جو اپنے جنرل امپریشن ایک گارڈین کا ہوتا ہے اٹس ایز سچ
جی وہ وہی چیز ہے صرف یہ کہ وین یو آر لیونگ ان اے مسلم سوسائٹی اور جب آپ ایک مسلمان کی حیثیت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو دینی تعلیم کی ذمہ داری ہے وہ بھی چونکہ ذمہ داری کے اوپر ہے کہ جو خاندان کا بڑا ہے وہ اپنے بچوں کو ایک دینی روایت کی حیثیت سے دین بھی سکھائے گا جدھر باقی ساری چیزیں سکھا رہا ہے لہذا وہ حصہ اس کا دینی ہے باقی جو کچھ ہے وہ کلچرلی ہے
اچھا انہی کا ایک دوسرا سوال بھی تھا کہ فورسفل ویڈنگ یعنی امپوزڈ ویڈنگز جو ہوتی ہیں ڈیڈ چلڈرن زبردستی ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں یہ کیسا ہے
یہ ظاہر ہے کہ ولی ہی کی ریفرنس سے وہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں
Probably, لیکن علیحدہ سوال تھے
فورسڈ میرج اگر فورسڈ ہی کی حیثیت سے چیلنج ہو جاتی ہے تو میرج کو ختم کر دیا جائے گا یعنی اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے اگر وہ فورسڈ ہے میرج از اے سوشل کانٹریکٹ بٹوین ٹو انڈیویجولز اور یہ کانٹریکٹ کی بیسک اسپرٹ کے خلاف ہے کہ وہ کوئرسیو میجرز کے تحت یا زبردستی وہ کانٹریکٹ کسی بھی پارٹی پر امپوز کیا جائے یہ اگر وہ پارٹی چیلنج کر دیتی ہے دیکھیے یہ بڑا ضروری ہے قانون ایکٹیو اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت قانون کو ایکٹیو کیا جاتا ہے اگر آپ قانون کو ایکٹیو نہیں کرتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے وہ کانٹریکٹ ایکسیپٹ کر لیا اگر وہ ایکسیپٹ ہے تو پھر وہ چلتا رہے گا لیکن فورسڈ میرج اگر چیلنج ہو جاتی ہے تو اس کو اس بیسس پر کہ یہ فورسڈ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا
پیرنٹس کی اس میں نافرمانی کا کوئی گناہ وغیرہ
پیرنٹس کی نافرمانی جو ہے پیرنٹس سے اختلاف ایک الگ چیز ہے پیرنٹس کی نافرمانی اس کو سمجھنا نہیں چاہیے یعنی یہ پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سوسائٹی جو جس طرح سے پروگرس کر کے آگے چلی جا چکی ہوئی ہے یعنی بہت سی چیزیں اب چینج ہو چکی ہوئی ہیں یہ ہمارا جو دینی مزاج ہے کئی مرتبہ اس کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے اگرچہ یہ یعنی ایک بڑی اچھی چیز ہے فیملی سٹرکچر کو قائم رکھنے کے لیے تاہم ہمیں یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ بہت سی چیزیں چینج ہو چکی ہوئی ہیں آج ہم امپوزیشنز جو ہیں وہ اپنے بچوں پر اتنی زیادہ نہیں کر سکتے جتنی پچھلے زمانوں میں کر سکتے تھے چنانچہ یہ میرج کی اور اسپیشلی جاب کے حوالے سے جو زندگی کے انڈیویجول فیصلے ہونے چاہیے اس میں یہ پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا حق صرف سمجھانے کی حد تک ہے یعنی وہ زبردستی کسی فیصلے کو امپوز کرنے کا مورل یا قانونی حق نہیں رکھتے ہیں
ٹھیک ہے سر ہمارے ساتھ ایک آج کے پہلے کالر موجود ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ 0900-222-222 ہمارا نمبر ہے اور اس نمبر پہ آج کی پہلی کال سنتے ہیں کہ کون ہے ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی کون بات کر رہے ہیں
میرا نام سمیرہ ہے
جی
میرا سوال ہے کہ پیروں کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے
پیروں کو
جی
جی
اور تعویذ لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے
بالکل ٹھیک
اور جو मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ.
जी प्लीज.
जो लड़के लड़की से कोई ऐसी हरकत जबरदस्ती करे तो लड़की राजी ना हो, तो क्या ये
ठीक है?
लड़की पे भी वो है?
मैं आपकी बात बिल्कुल हम समझ गए हैं, जवाब दे देते हैं. अच्छा, इसके अलावा मुझसे एक हमें और कॉल आई थी लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से. हमारे साथ फौरन एक ईमेल भी मौजूद है सलीम अहमद साहब की, और ये ईमेल के अलावा जो कॉल आई थी कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में शरी अहकाम क्या है, इस्लामिकली ये क्या है?
देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये जाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह से मौजूद नहीं था. स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी अपने उन सिटीजन्स की कि जिनकी किसी भी लिहाज से वो फाइनेंशली पीछे रह जाते थे. चीज़ें जिस तरह से चेंज हो गई, ज़रूरतें वक्त के लिहाज से जिस तरह पैदा होती हैं, तो नए नए कॉन्सेप्ट वजूद में आते हैं. लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये एज सच कोई शरीयत के खिलाफ कॉन्सेप्ट नहीं है. लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि आप बहुत से लोगों को उनसे थोड़ा थोड़ी रकम लेके प्रीमियम की सूरत में, तो हम उनकी लाइफ को अश्योरेंस इसलिए इस बेसिस पर देते हैं कि इन केस ऑफ एन अनटाइमली डेथ, यानी मौका अगर आ गया है जिंदगी का के इख्तिताम का, तो फिर उस मौके पर जो उसकी फैमिली है, उसकी डिपेंडेंट है, उनकी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाएगी. ये कॉन्सेप्ट अपनी नेचर में कोई अन इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है. अलबत्ता लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो कुछ वर्किंग है, जो उसकी ऑपरेशन है, यानी लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट चूंकि बेस्ड इस बात पर होता है कि आप जो प्रीमियम देते हैं उससे ज़्यादा रकम आपको लौटा दी जाएगी अगर वो लाइफ के इख्तिताम, यानी लाइफ इंश्योरेंस की मुद्दत ख़त्म हो जाती है जिंदगी ख़त्म होने से पहले, तो फिर वो जो रकम लौटाई जाती है वो उससे चूंकि ज्यादा है कि जितना आपने प्रीमियम जमा कराया, तो इसके अंदर सूद का एलिमेंट शामिल हो सकता है.
देखो, इधर वे होगा या आपकी रकम ज्यादा होगी या इंश्योरेंस वाले आपको ज्यादा पे कर रहे
हैं? नहीं, आपकी रकम किसी भी सूरत में ज्यादा नहीं होती है. यानी आपने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराए होते हैं वो असल में जमा किए जा रहे होते हैं, वो अगर आप टोटल कर लें तो वो उससे ज्यादा नहीं बनते हैं कि जितने आपको एट द एंड ऑफ द टर्म मिलनी होती है. इसमें वो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाज कंपनियां इस बेसिस पर चलाती हैं. अगर ये एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट का कोई हम नेमल बदल तलाश कर लें, और उसमें है बाज कंपनियों का यानी ऐसा मैकेनिज्म है कि जो इंटरेस्ट या फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं देती हैं, वो एक एस्टिमेटेड रिटर्न्स देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट एक्विटीज या सर्टिफिकेट्स, अगर इस तरह का कोई एलिमेंट है तो लाइफ इंश्योरेंस इस मामले में गलत नहीं है. जो रकम मुझे मिलती है अगर मैं उस टर्म के बीच में मर जाता हूँ, तो वो रकम जाहिर है कि ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि वो एक गारंटीड रकम होती है.
लेकिन जिस वक्त आप लाइफ इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं लेते हैं, उस वक्त यू डू नॉट नो कि हाउ लॉन्ग वुड यू लिव.
ऑब्वियसली ये इसीलिए तो लाइफ इंश्योरेंस की
जरूरत है. मैंने कोई इंश्योरेंस लेनी है तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वुड आई लिव?
नहीं, ये चीज चूंकि मालूम नहीं है इसीलिए ये कॉन्सेप्ट भी इसीलिए पैदा होता है. यानी चूंकि मुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने कल जीना या नहीं जीना, लिहाजा मैं अपनी एक खास मुद्दत तक के लिए इस बात को अश्योर करा लेता हूँ कि अगर मैं इस दौरान में मर गया तो मुझे ये रकम मेरी फैमिली को, मेरे डिपेंडेंट्स को दे दी जाएगी. ये कॉन्सेप्ट अपनी नेचर में गलत नहीं है. इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन जो है, जो कुछ कंपनियां इसमें एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करती हैं, उनको इसका कोई सब्स्टिट्यूट तलाश कर लेना चाहिए, वरना ये कॉन्सेप्ट अपनी नेचर.
लेकिन कॉमन मैन तो इंश्योरेंस इसका मतलब कि ना ले.
कॉमन मैन लेता है अगर, तो वो ऐसी कंपनी तलाश कर ले कि जिसने इसको फिक्स ना किया हो रिटर्न को.
अच्छा, एक और फोन कॉल आई थी, वो बड़ी परेशान थी खातून के, मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ, नमाज वगैरह पढ़नी होती है तो डिस्टर्ब रहती हूँ कि लगाऊं कि ना लगाऊं, इस बारे में फरमाइएगा.
देखिए, ये पहले तो ये समझ लें कि ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल पैदा क्यों होता है. यानी जब हम एनामल लगा लेते हैं अपने नाखून पर, तो ये सवाल पैदा होता है कि ये एनामल जो है ये हमारे हमारी स्किन तक, हमारे नाखून तक पानी को पहुंचने से रोक रहा है. लिहाजा अब जो कुरान मजीद का हुक्म है वजू करने का, वो क्या हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जबकि एनामल हमारे हाथ पे लगा हुआ है. एनामल ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर पानी दाखिल नहीं हो सकता. चुनाचे इस मसले को ये पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि पैदा क्यों हुआ, कि हमारा हाथ क्या धुल जाता है जिस वक्त वजू के लिए हम हाथ धोते हैं, और कुरान मजीद का हुक्म है कि हाथ कोहनियों तक धो लिए जाएं, तो क्या उससे ये हुक्म पूरा हो जाता है या नहीं होता है? तो इस मामले में, यानी ये चूंकि अनामल जब हमने लगाया है, तो इस मामले में हमारे पास दो राय हो सकती हैं. एक वो सूरत हाल है जो मौजूद ही है अक्सरियत में, वो ये कि ये अनामल नहीं लगाना चाहिए, और अगर आप अनामल लगा रहे हैं तो इस अनामल को उतार कर पहले वजू कर लीजिए और उसके बाद फिर लगा लें, तो ये अब आपका वजू हो गया. एक दूसरी राय ये हो सकती है,
अगर इस राय को हम दोबारा इस पर बात करते हैं. इस वक्त हमारे साथ नाज़रीन एक कॉलर मौजूद हैं, इसे बात करते हैं. हेलो
हेलो
अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी।
जी कौन साहब, कहाँ से?
जी मैं इश्फाक अब्बासी बोल रहा हूँ, मरी अलियोर से।
जी जी।
मेरे दो सवाल हैं।
जी कीजिएगा।
एक तो ये है जी कि ये सूरत फातिह जो है, जब इमाम साहब किरत के साथ नमाज पढ़ा रहे हों तो आया मुक्तदी जो है उनको भी सूरत फातिह पढ़नी चाहिए या नहीं?
सही। और दूसरा सवाल आपका?
दूसरा सवाल ये है जी कि आज ये एक कंसेप्ट है कि हेलो।
जी जी प्लीज, आपकी आवाज आ रही है।
जी ये मेरा सवाल ये है कि जो आजकल आम रिवाज हो गया, ये एक कभी गुस्से में लोग आते हैं तो एक कह देते हैं जी मैं तुम्हें तीन तलाकें दे रहा हूँ, क्या वो वाकई तलाक हो जाती है, वो या वो एक उसमें एक होगी या तलाक हो जाती है?
बिल्कुल ठीक है, आपकी बात का बिल्कुल जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक और हमें कॉल आई थी, अब ये तलाक के हवाले से बात आई है कि इद्दत और की मुद्दत पे हमने बात की थी, अगर इद्दत की मुद्दत खत्म होने से पहले जो खातून है, वाइफ है, अगर वो भी अबैंडन करना चाहें, छोड़ना चाहें, घर जाना चाहें, वापस जाना चाहें, तो इस बारे में क्या हुक्म है?
ये अगर आप इजाजत दें तो मैं नेल पॉलिश वाला जवाब उसको कंप्लीट कर लीजिए। यानी ये मैं ये अर्ज कर रहा था कि चूंकि वो अनैमल हो जाता है तो इसमें एक राय जो है, जो अक्सरियत जिसकी कायल रही है, वो ये है कि ये नहीं लगानी चाहिए, और अगर आप लगा रहे हैं तो उतार के वजू करेंगे और फिर आप बेशक लगा लें और दोबारा वजू करते हुए फिर लगाएंगे। लेकिन इस मामले में एक दूसरी ओपिनियन भी हो सकती है, और वो ये कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से मसे की इजाज़त दी पैर पर, कि अगर आपने पैर सुबह धोकर तो मौजे पहन लिए हैं तो एक आदमी जो है वो अपने पैरों पर एक दिन की नमाजों के लिए मसा कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह से ये इस पर इज्तिहाद की एक सूरत ये हो सकती है कि आदमी ये सोचे कि अगर उसने नेल पॉलिश का अनैमल लगाने से पहले वजू कर लिया तो उसके बाद उसका हाथ चूंकि धुला हुआ है और उसके ऊपर धुले हुए हाथ के ऊपर अनैमल लग गया, तो अब वो कम से कम एक दिन की नमाज के लिए या जब तक वो अनैमल कायम रहता है, क्योंकि अनैमल में और मौजों में ये फर्क है कि वो बिल्कुल ही कायम रहता है, तो आप ये कह सकते हैं कि उस एक दिन की नमाजों के लिए वो वजू उसके ऊपर भी अगर कर ले तो ये उसके हाथ धुले हुए समझे जाएंगे। ताहम इसके अंदर ये बात भी हो सकती है कि एक आदमी ये महसूस करता है कि ये जिस चीज को हम अनैमल कहते हैं ये बहरहाल इसके बावजूद हम जिस चीज को उर्फ में हाथ धोना कहते हैं वो वाकई हो जाता है जब हम हाथ धोते हैं, तो हम अपने बच्चों से कहते हैं कि हाथ धोकर आओ, उसके उसका मतलब ये नहीं होता कि नेल पॉलिश उतार कर तो अपने नाखून धोकर आओ, लिहाजा ये भी एक सूरत हो सकती है। तो इसमें ये तीनों आरा हो सकती है, आपको जो जिस चीज पर इत्मीनान हो उसके मुताबिक मामला करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए कि ये जितने भी इश्यूज होते हैं जिनसे इज्तिहाद रिलेटेड होता है, इसमें असल चीज ये होती है कि मैं क्या बात सही समझता हूँ, जो बात मैं सही समझता हूँ अगरचे वो गलत हो सकती है, यानी जब तक मैं उसको सही समझता हूँ, मेरा इल्म तो नाकिस है, मेरे इल्म के अंदर तदरीज है, तरक्की हो सकती है, कल को मेरी कोई दूसरी राय हो सकती है, तो आज मेरी जो राय है मुझे उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला के पैगंबर ने हमें ये बड़ी खूबसूरत बात बताई कि जब एक मुज्तहिद किसी अपनी राय पर अमल करता है तो उसको अगर वो गलत राय है तो एक अजर मिलता है, और अगर वो राय भी दुरुस्त है तो दो अजर मिलते हैं, यानी वो दीन के मामले में अपने इज्तिहाद पर अमल करेगा जिस बात को ठीक समझता है।
आपकी इजाजत से एक और कॉल हम ले लेते हैं। हेलो हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, सित्रा
जी। सित्रा का सवाल कीजिएगा।
मेरा क्वेश्चन ये है कि वैसे तो सी फूड इस्लाम में हलाल है, लेकिन कुछ उलमा का कहना यह है कि प्रॉन्स और लॉबस्टर और ये क्रैब वगैरह बिकॉज क्रस्टेशंस हैं, दैट इज व्हाई या तो ये मकरूह तहरीमी है या मुकम्मल तौर पे हराम है, तो इसके बारे में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, प्लीज ये क्लैरिफाई कर दें।
बिल्कुल ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं एक तो इस बात का जवाब दे दीजिएगा जो तलाक के हवाले से था कि मुद्दत इद्दत की मुद्दत खत्म होने से पहले अगर खातून ही वापस जाना चाहें।
इद्दत की मुद्दत के दौरान ये बात बिल्कुल वाजे है कि मर्द का ये हक है कि वो इद्दत खत्म होने तक अपनी बीवी से तलाक के फैसले के मामले में रुजू कर सकता है, यानी वो अगर ये फैसला करता है कि उसने इन तीन माह में, ऑलमोस्ट कम वेश तीन माह होते हैं, इनमें अगर ये फैसला जो है इसको रिव्यू करके खत्म करना है तो वो ये हक रखता है कि वो कर सकता है।
और सब आप कदर कलामी के लिए माजत, हमारे पास साथ अभी एक ब्रेक है, उसके बाद दोबारा बात करते हैं। नाजिन अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, बात का सिलसिला वहीं से बांधेंगे, कहीं जाइए के बाद हम अभी लौट के आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मेरी समझ सब बात हो रही थी तलाक की मुद्दत और इद्दत के हवाले से, तो उसको आप कंटिन्यू कीजिएगा।
जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि इद्दत जो है वो अल्लाह ताला ने जो इद्दत की मुद्दत मुकर्रर की है उसके दौरान में ये हुक्म दिया है मर्द को कि वो अपनी औरत को उसके घर से ना निकाले, और औरत को भी हुक्म दिया है कि वो घर छोड़ के ना जाए। अगर कोई गैर मामूली ऐसे हालात पेश आ गए हैं कि जिसमें उसको जाना ही पड़ गया, क्योंकि इद्दत के दौरान कुछ अहकाम है शरीयत के जो लागू होते हैं दोनों पर, और इन इस दौरान में जो दोनों मियाँ बीवी हैं वो मियाँ बीवी ही की हैसियत से रह रहे हैं, सिवाय इसके कि वो एक प्रोबेशन का पीरियड है, उनका वो ताल्लुक कायम नहीं होगा कि जिस दौरान में इद्दत जारी रहेगी। और इस मुद्दत को देने का मकसद ये है, यानी शरीयत के कुछ मकासद हैं, अगर वो मकासद जो हैं उनको पसे पुश्त डालकर तो खातून जो है वो घर छोड़कर चली जाएगी, तो ये अल्लाह ताला के एक हुक्म की नाफरमानी होगी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ना मर्द को उसको घर से निकालना चाहिए, ना बीवी को घर छोड़कर जाना चाहिए।
अच्छा, ये सुमेरा साहब ने अभी कॉल की, ये पूछना चाहते हैं कि पीरों को लोग फॉलोअर्स होते हैं, पीरों के मुरीद होते हैं, ये कैसा है और तावीज़ बांधने में क्या हिकमत है?
देखिए, पीर जिस चीज़ को हम कहते हैं, यानी वो उससे बहुत कुछ मुख्तलिफ है कि जिसको हम लेट से फॉर इंस्टेंस किसी स्कॉलर से रहनुमाई लेना कहते हैं। पीर के मामले में पीर की फॉलोइंग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आपको जब बात कोई दीन जानने वाला बताता है तो वो असल में आपको ये बताता है कि मेरे इल्म की हद तक अल्लाह ताला की बात यूं है, वो अपना फहम आपको कम्युनिकेट करता है। इसके बरक्स जो पीरी फकीरी का निज़ाम है उसके अंदर मामला यूं नहीं होता है कि आपको दीन समझाया जा रहा होता है, आपको ये बताया जा रहा होता है कि ये एक एग्जाम्पल है और इसको इसके आगे बैत करके इसकी इसके आगे समोतात का मामला करके इसको फॉलो किया जाएगा और फिर इससे यानी रहनुमाई हासिल की जाएगी। ये हैसियत देना किसी भी अब शख्स को, यानी अल्लाह के पैगंबरों का सिलसिला जब ख़त्म हो गया और अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो अब कोई शख्स भी ये हैसियत नहीं रखता है कि उसको हम एक आइडियल बनाएं, उसको उस्वा बनाएं, उसकी हर बात पे आगे सर तस्लीम खम करें, ये अब किसी की भी हैसियत नहीं है। तो पीरी फकीरी का जो निज़ाम है ये बहरहाल मेरे नज़दीक यानी दीन के मंशा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। दीन हमको ये बताना चाहता है कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी गाइडेंस जो कुछ नाजिल कर दी, अब इंसानों का मामला उसके साथ ये होना चाहिए कि वो उसको समझने की कोशिश करें, उसको जानने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला उनसे क्या चाहता है और उसके मुताबिक अपनी वसत की हद तक।
अच्छा, तावीज़ के हवाले से भी बात करते हैं, अभी हमारे साथ लाइन पे कॉलर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम सलाम, कौन साहब बात कर रहे
हैं? शाहिद बोल रहा हूँ, रलपिंडी।
जी शाहिद साहब, सवाल कीजिएगा।
वो ऐसे मुझे ये दरख्त करना था शब कदर के बारे में।
जी जी।
कि ये शब कदर जो है वो कहा जाता है जिस दिन कुरान नाजिल हुआ है।
जी जी।
तो अभी इसको क्योंकि काफी सदियां गुजर गई हैं और काफी जहीद उलमा वगैरह गुजरे हैं और उन्होंने बड़ी वादात की है, तो ये क्यों नहीं हो सका कि सर्टन की कोई रात पता चल चुकी है, जाहिर है किसी ने जरूर दरख्त की है, तो अभी तक इसका सटर नहीं है कि कौन सी रात है, तो अगर अभी तक नहीं है तो उसके बाद जो लोग दरख्त करेंगे वो कैसा है, क्योंकि ये तो एक फिक्स्ड रात है और जब कहें कि तगैर होता है तो जाहिर के कुरान तो एक दिन से नाजर शुरू होना है, तो उसका फलसफा भी जरा मुझे क्लियर करना।
बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं सब तावीज बांधना कैसा है?
तावीज़ बांधना जो है, यानी इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेना चाहिए कि ये असल में बात यहाँ से शुरू हुई कि अल्लाह ताला की जो बातें हैं कुरान मजीद में जो बयान हुई हैं उसको हम एक चाम के तौर पर, चाहे वो किसी आफत से बचाने के लिए, ख़ा वो नेकबख्ती को अपने पास लाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से पैदा हुआ। अल्लाह ताला की किताब का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर वो नाजिल हुई जो हमें यूजेज बताई और जो हमें बताया कि उसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वो उसका वो इस्तेमाल सिर्फ ये कि उसको हम पढ़ें, उसको समझें और उसके मुताबिक अपनी वसत की हद तक अमल करने की भरपूर कोशिश करें, और इस मामले में किसी मलामत करने वाली की मलामत की परवाह ना करें। यानी अगर मामला हमें समझ में आ गया कि जो कुछ हमें समझ में आया कि अल्लाह की किताब हमसे ये डिमांड करती है, तो फिर उसके बाद इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। लेकिन ये जो तावीज़ पहनना है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तालीम नहीं दी, ये चीज़ जो है ये दीन के किसी हुक्म का नतीजा नहीं है, ये बहरहाल एक दीन के मामले में एक बिल्कुल अलग चीज़।
तो ये इसका मतलब है पीरी फकीरी की जो बात पहले हुई और इसके बाद तावीज़, ये आपस में को रिलेटेड हैं? جہاں سے پیر آئے وہاں سے تعبیر سے کام شروع ہو.
یہ اس کی تاریخ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ کانسیپٹ دو الگ الگ کانسیپٹ کے طور پر ہی میرا خیال ہے پوچھے گئے کہ پیری فقیری جو ہے, پیر کسی کو بنانا جو ہے, یہ اپنی جگہ پر ایک معاملہ, اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھا جانا چاہیے کہ کیا پیر بنانے کا کوئی ہمیں سند دین میں ملتی ہے یا نہیں ملتی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسی کوئی سند.
اچھا, انہیں کا ایک دوسرا سوال بھی تھا کہ کوئی سنفل ایکٹ ہوتا ہے اگر کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ کوئی غلط حرکات ہوتی ہیں, تو کیا ایسے میں دا وومن شل آلسو بی سٹینڈ سنفل, ان کا بھی قصور, ان کو بھی گناہگار گنا جائے گا ایسے میں؟
دیکھیے, سب سے پہلے اصولی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جو سیکس ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کے معاملے میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ وہ یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہیں کرو, یہ کہا کہ لا تقرب الزنا, یعنی زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو, یعنی ایسی کوئی چیز کہ جو تمہیں اس طرف لے جانے والی ہو اس کی طرف بھی نہ لے کے جاؤ. تو یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ حالات کیسے ہیں. ایک تو پیورلی ریپ کا کیس ہوتا ہے جس میں کہ وداؤٹ دی کانسنٹ اور وداؤٹ ایون دی انکلینیشن آف اے وومن ایک معاملہ شروع ہوتا ہے اور اختتام جو جناب الجبر ہے, اس کا تو معاملہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اس میں عورت بالکل گناہ گار نہیں ہے, یعنی یہ جو ایشو ہوا ہے اس میں پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ مرد ہی کے اوپر ہے. ایک دوسرا کیس وہ ہوتا ہے کہ جس میں انیشلی یعنی ایک معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس میں الٹیمیٹلی جو ایکٹ آف ہے معاملہ جو کاپولیشن کا یا آپ سمجھ لیں سیکجول ایکٹ جو ہے اس کے اندر خاتون کہتی ہے کہ میری رضا نہیں تھی, تو اس معاملے میں بہرحال وہ ایک حد تک ذمہ دار ہے.
ہم سب ایک کال لے رہے تھے, ہمارے ساتھ ناظرین ایک کالر لائن پہ موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی, کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
بھائی گھر سے بات کر رہا ہوں.
اچھا, اپنا سوال کیجیے گا.
سوال میرا یہ ہے بھائی, گاڑی انشورنس میں لے رہے ہیں یا کسی بھی بینک کی تھرو, کیا یہ جائز ہے یا صحیح, کیونکہ انشورنس اسلام میں حرام ہے.
بالکل ٹھیک ہے, ابھی آپ کی بات کا جواب لے لیتے ہیں, شکریہ. ناظرین کوشش یوں کیجیے گا کہ جب آپ لائن پر آئیں, بہت مشکل سے کالز ملتی ہیں, شکایات لوگوں کی رہتی ہیں کہ کالز نہیں ملتی, تو جب آپ کی کال مل جاتی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹرائی ٹو اسٹک یور سیلف ٹو دا کوسچن اور ٹو دا پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ. اچھا, بات ہو رہی تھی کہ سورہ فتح لوگ جب امام پڑھتے ہیں ہوتی ہے فاتح, ایکسکیوز می, فاتح جب پڑھتے ہیں تو جو نمازی ہوتے ہیں یا فالوور جو ہوتے ہیں, تو کیا نماز میں اس کو بھی ساتھ ہمیں ریسائٹ کرنا چاہیے؟
دیکھیے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو ہدایت دی وہ یہ دی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ یعنی کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں فاتحہ کتاب کی فاتحہ یعنی جو سورہ فاتحہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہ پڑھی جائے. چنانچہ ہمارے ہاں اس معاملے میں یہ بالکل واضح ہے کہ ہر رکعت میں جس وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اب باجماعت نماز کے معاملے میں چونکہ یہ اب ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے, تو اس معاملے میں دو آراء موجود رہی ہیں اس میں ہمیشہ سے. ایک یہ رہی ہے کہ فاتحہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ لازمی جز ہے, اس لیے ہر شخص کو, خواہ وہ مقتدی ہو خواہ وہ امام ہو, ہر شخص کو فاتحہ پڑھنی ضروری ہے, اور ایک رائے یہ موجود ہے. دوسری رائے اس کے بالکل برعکس یہ موجود ہے کہ امام جب ایکسکیوز می ہم نماز باجماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام کی فالوئنگ جو ہے, امام کی طرف سے کیا جانے والا ایکٹ جو ہے وہ اصل میں ریپرزینٹ کر رہا ہے اس پوری جماعت کے ایکٹ کو. لہذا اگر امام صاحب جو ہیں وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو دوسرے اگر نہیں بھی پڑھ رہے تو ان کی طرف سے امام کی پڑھی جانے والی فاتحہ جو ہے وہ پوری ہوگی. یہ دو آراء ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. ایک تیسری رائے بھی اس معاملے میں یہ ہو سکتی ہے کہ دو طرح کی نمازیں ہیں ظاہر ہے ہمارے دنوں میں, ایک وہ جن کو ہم سری جن میں قراءت کرتے ہیں اور ایک ہے وہ جن میں جہری قراءت کرتے ہیں, یعنی اونچی بلند آواز سے قراءت کی جاتی ہے, ایک میں دل میں قراءت کی جاتی ہے. فجر سے لے کر فجر, عشاء اور مغرب کی جو نمازیں ہیں یہ جو اندھیرے کے ٹائم پر آتی ہیں, ان سب میں ہم جہری قراءت کرتے ہیں, اونچی بلند آواز سے قراءت کرتے ہیں. تو اس میں امام صاحب جو ہیں وہ پہلی رکعتوں میں بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور پھر کچھ سات سورت کے قرآن مجید کی کوئی سورہ یا اس کا کچھ حصہ تلاوت کرتے ہیں, تو جب وہ تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تو ہمارا سن لینا اصل میں ہمارے پڑھنے ہی کے برابر ہے, اور جب امام صاحب جو ہیں وہ دل میں قراءت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں, آخر ہم چپ کر کے کھڑے رہیں گے تو ہمارا ذہن ادھر ادھر منتشر ہوگا. اس سے بہتر یہ کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے مفاہیم اور مطالب کے اوپر نظر رکھتے
ہیں. ایک اور سوال بھی ہے اس پہ ہم غور کرتے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی, اپنا سوال کیجیے گا صاحب.
جی جی,
اپنا سوال کیجیے گا
سر. یہ سوال میرا یہ کہ ہم یہ پوچھنا تھا کہ فجر کی نماز ہمارے علاقے میں حالات ایسے ہیں کہ ہم نیچے جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے جاتے ہیں نا، فارسی میں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو موبائل وغیرہ بھی ہمارے چھین لیتے ہیں، اور اگر کوئی حالات ایسے کٹنے پنگی بھی ہمارے یہاں بہت سارے ایسے وجوہات ہوئی ہیں، تو فجر میں ذرا ہمارے ایسے حالات ہیں تو ہم فرض نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں نہیں؟
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، تین طلاقیں غصے کی صورت میں دی جائیں، ہم اس پہ بات تو کر چکے ہیں لیکن مختصرا بیان کیجیے گا.
دیکھیے، یہ اس پر میں پوری تفصیل سے قانون واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے جو قانون دیا وہ کیا ہے. اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور تین طلاقیں بیک وقت دے دی گئی ہیں تو اس معاملے میں دونوں آراء موجود ہیں. میں نے ان کو بھی ایکسپلین کیا تھا. ایک رائے یہ ہے کہ وہ اگر دے دی گئی ہیں تو irrespective of the conditions کہ جس وقت پروناؤنس کیا جا رہا ہے اور طلاق کو، تو اس وقت مینٹل اور جو آپ کی ایموشنل کنڈیشن ہے وہ کیا ہے، irrespective of that آپ کی یہ تین طلاقیں شمار کر لی جائیں گی. اور اس کے برعکس ایک رائے موجود یہ ہے کہ یہ بات کہ ایک موقع پر اگر تین طلاقیں ایک سٹنگ میں اگر تین طلاقیں دے دی گئی ہیں تو اس کو ایک شمار کیا جائے گا. اور اس کی برخلاف، ان دونوں آراء کے برخلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک عمل جو بالکل ہمارے سامنے نمایاں روایتوں میں ملتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کے سامنے اس طرح کوئی کیس آتا تھا تو آپ لوگوں سے ان کی نیت پوچھا کرتے تھے کہ یعنی اس کا اصل میں مقصد کیا تھا. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا مقصد تو ایک طلاق دینے کا تھا لیکن غصے کے عالم میں نے ہزار کا لفظ بول دیا یا تین کا لفظ بول دیا یا 300 کا لفظ بول دیا. تو آپ اس موقع پر جو اس کی نیت کا وہ بیان کرتا تھا اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا کرتے تھے. لہذا یہ تینوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی آپ کا ملکی قانون جو ہے اس معاملے میں جس بات کو ٹھیک سمجھے اور لوگوں کے بینیفٹ میں سمجھے اس کے مطابق اپنی قانون سازی لیجسلیشن کی جا سکتی ہے، اور اس کے مطابق لیجسلیشن کی گئی ہے. حضرت عمر نے جدھر سے یہ بات شروع ہوئی وہ حضرت عمر نے ایک لیجسلیٹو فیصلہ کیا تھا کہ یعنی لوگ آتے ہیں اور جھوٹ بول دیتے ہیں، اس وجہ سے میں آئندہ ایک کے بجائے اس کو تین ہی شمار کروں گا، میں لوگوں کی نیت نہیں پوچھا کروں گا. تو ایک کریکٹیو میجر کے طور پر آپ نے یہ فیصلہ کیا. ایک دوسرا فیصلہ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ اس کو یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے دین کے، شریعت کے اصل احکام. شریعت کے اصل احکام میں تین اکٹھے دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ کو تین دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک طلاق سے معاملہ الٹیمیٹلی ختم ہو سکتا ہے. جب وہ الٹیمیٹلی ختم ہو سکتا ہے تو آخر آپ تین دینا کیوں چاہتے ہیں؟ اگر یہ غلطی ہو گئی ہے، اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہو گیا تو اب یہ بہرحال قضاء کا معاملہ، یعنی اب ایک فیصلہ کرنے کا، یہ اب ایک جھگڑے کو نپٹانے کا معاملہ ہے کہ کیا اس سے یہ تین طلاقیں واقع سمجھی جائیں گی یا ایک سمجھی جائے گی. تو اس معاملے کو سمجھ لیجیے کہ اگر غصے کے عالم میں کیا گیا تو وہ غصے کے عالم میں کیا اس کی نیت تین دینے کی تھی؟ کیا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ تین وہ دے رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو تین حقوق دیے تھے وہ معاملہ پورا کیا جا رہا ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محض اس نے ایک عدد بول دیا، اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ طلاق دینے کا طریقہ.
ایسے میں امپلیمنٹیشن کیا ہوگی؟
امپلیمنٹیشن ہی کی میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی یہ تینوں ہی صورتیں جو ہیں یہ ہمارے مسلمان معاشروں میں رائج رہی ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں یہ معاملہ ایک پیورلی عدالتی معاملے کے طور پر لیا جاتا ہے.
ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ موجود ہیں. ہیلو
جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں منیب الرحمان بات کر رہا ہوں کراچی سے.
جی منیب.
مجھے ایک معلومات حاصل کرنی ہے اور ایک سوال کا جواب پوچھنا ہے.
جی سوال کیجیے گا.
جی پہلے میں میٹرک کا طالب علم ہوں. میں محید امجد صاحب سے والنٹری میں محید امجد صاحب سے
جی آپ اپنا سوال کیجیے گا. انفارمیشن کے لیے ہم آپ کو بالکل اپنے ای میل ایڈریس.
میں والنٹری انڈرسٹینڈنگ آف اسلام میں محید امجد صاحب کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. اس کا طریقہ بتا دیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ جزیے کا ڈیفائن کر دیں.
آپ کو سمجھ میں آیا؟
جی
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا بات ہو رہی تھی، اب امپلیمنٹیشن کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن جو ہے تین طلاقیں غصے میں.
جی یعنی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ معاملہ جو ہے یہ اس طریقے پر قانون کی خلاف ورزی کا ہو گیا تو اب اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی. یہ دونوں تینوں صورتیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں پہلے دور میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں تو پہلا طریقہ جو تھا وہ پوچھا جاتا تھا کہ تمہاری نیت کیا تین دینے کی تھی یا ایک دینے کی تھی، اور غصے کے عالم میں یا ایک اپنی بات کو زور سے بیان کرنے میں یہ ہو گیا. تو اگر وہ آدمی کہہ دیتا تھا کہ میری نیت ایک ہی طلاق کی تھی تو ایک نافذ کر دی جاتی تھی. اب فقہا کی آراء کہ حضرت عمر کے زمانے میں آ کے ایک لیجسلیٹو فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب اگر کوئی آدمی تین دے دے گا تو ہم تین نافذ کر دیں گے. چنانچہ اس کو تین کو نافذ کیا گیا اور پھر اس کے بعد امت جو ہے اس معاملے میں چل پڑی. ابن تیمیہ کی رائے یہ کہ اگر ایک نشست میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی جو ہے وہ تین اور 300 اور 400 اکٹھی دے دیتا ہے, ایک موقع پر دے دیتا ہے, تو اس کو ایک سمجھا جائے گا. چنانچہ یہ مختلف آراء موجود رہی ہیں. امپلیمنٹیشن میں نے یہ عرض کیا کہ اس معاملے میں آپ کو اس میں سے جس رائے پر اطمینان ہو اس کے مطابق بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس معاملے میں کوئی قانون سازی کر دی گئی ہے تو اختلاف کی نزاعت کا معاملہ جو ہے, جب ہم ایک کلیکٹیوٹی میں رہتے ہیں ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو جو سوسائٹی کا ہم نے نظام بنایا ہے ہمیں اسی نظام کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ وہ اختلاف کی نزاعت کیسے ہوں, یا پھر جس کی طرف بھی رجوع کریں گے اس کا فیصلہ پھر ماننا چاہیے.
سر اس وقت وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ناظرین اس وقت تک وقت ہے شارٹ بریک کا, پلیز ڈو ناٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ کالر بھی موجود ہیں, پہلے کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دیکھیے میں شائستہ بول رہی ہوں کراچی سے.
جی,
مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ ہر مہینے میں جو یہ ہماری خواتین کے جو خاص دن ہوتے ہیں,
جی,
ان کا ڈیوریشن ہوتا ہے 7 دن.
جی,
تو اگر یہ ڈیوریشن 7 دن سے زیادہ ہو جائے تو میں نے سنا ہے کہ جی یہ بیماری کی اس میں آ جاتا ہے, تو ایسی اس میں ہم نماز روزہ رکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اور قرآن وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, اس سلسلے میں ذرا مجھے وضاحت.
بالکل بالکل, جواب لے لیتے ہیں, بہت شکریہ. اچھا, بات ہو رہی تھی کہ سی فوڈ کے حوالے سے ایک کال آئی تھی کہ حلال حرام کریبس کو کہتے ہیں کہ اس میں کافی کنفیوژنز ہیں, انہیں مکروہ تحریمی بھی کہتے ہیں, اس بارے میں فرمائیے گا.
اس معاملے میں جی اصل میں سی فوڈ کے معاملے میں فقہا میں اختلاف رہا ہے. بعض فقہا کے نزدیک سی جو کچھ بھی دیتی ہے وہ جائز ہے اور اس کو کھانا جو ہے اس کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا, اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ سی پر بھی, یعنی جو فطرت کے اصول ہیں, جو آپ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, مچھلی ہے جیسے مثال کے طور پر, مچھلیوں میں سے بھی وہ مچھلی کے جو کھانے کی مچھلی ہے, آئی ڈونٹ نو اس کی ڈویژن جو ہے اس کو ہم کیسے کریں گے, مچھلیاں تو ساری دوسری مچھلیوں پر پل رہی ہیں جنرلی, تو اس وجہ سے یہ ایک مشکل مسئلہ ہے. اس معاملے میں ہمیں ایک چیز تو بالکل واضح یہ رکھنی چاہیے کہ شریعت نے اگر کسی چیز کو کلیئرلی ان ایکویوکلی حرام قرار نہیں دیا تو اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی آپ زیادہ سے زیادہ جو چیز کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ نیچرلی کھانے کی چیز نہیں ہے. اگر اس پوری سوسائٹیز کا جو تعامل ہے, پوری سوسائٹیز کا جو بیہیویئر ہے, وہ آپ کی سٹیٹمنٹ کے باہر یعنی خلاف ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پسند کی چیز نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے لیے ناپسند سمجھیں. لیکن دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو چیزیں نیچرلی کھانے کی بنائی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے, اور یا پھر وہ نہیں ہے. شریعت نے اصل میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو ایڈیشنل حرام نہیں قرار دے سکتے. زیادہ سے زیادہ وہ بات کہی جا سکتی ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. مکروہ کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے, یعنی جب ہم کسی چیز کو مکروہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میرے نزدیک یہ ناپسندیدہ چیز ہے, یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے. تو یہ فقہا اس کو مکروہ تحریمی کہہ دیتے ہیں کہ یہ یعنی اتنی ناپسندیدہ ہے کہ یہ حرمت کے قریب سمجھتا ہوں میں اس کو. تو اس کے باوجود بھی یہ بہرحال اس فقیہ کی رائے ہے, ہم کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے. آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کریبز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کھانے کی لگتی ہیں آپ کو, میری اپنی طبیعت جو ہے وہ کچھ اس معاملے میں اس کو پسند
آ رہے ہیں. بالکل, بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی, آپ کا سوال کیجیے گا. وعلیکم السلام.
میں نسیم بول رہی ہوں.
جی,
یہ کون بول رہے ہیں؟
میں ڈاکٹر انڈرسٹینڈنگ اسلام, آپ دیکھ رہی ہوں گی. آپ سوال کیجیے.
جی, میں اپنی پرسنل کا کوشچن, لیکن میں ویسے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو 30-35 سال ہو گئے.
جی, تھوڑا سا اگر آپ اونچا بولیے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا.
میری شادی کو 30-35 سال ہو گئے. میرے ہسبینڈ جو ہے نا بے حد غصے والے, اور ہمیشہ مجھے ساری زندگی ڈرگ سے رکھا ہے نا, تو میرے دل میں بس ایک طرح سے ان کے لیے ایک بس نفرت کہہ دیں یا کینا کہہ دیں, بس اس طرح سے یہ بات پیدا ہو گئی ہے. تو میں کیا کروں, کوئی ایسی بات مجھے بتائیں یا کوئی ایسا کوئی بتا دیں کہ میرے دل کو بس سکون آ جائے یا وہ ٹھیک ہو جائے, کیا کروں میں؟
ٹھیک ہے, بالکل اس بات کر لیتے ہیں, بہت شکریہ. اچھا, کریبس کی بات
جی وہ میری بڑی طرف سے بات ہوئی.
اچھا شب قدر کہتے ہیں کہ اٹس بین تھاؤزنڈ آف ایئرز ناؤ ہم آخری شب شب قدر ڈھونڈتے ہیں, تو کیا ریسرچ نے کوئی ایسا ہمیں طریقہ نہیں بتایا کہ شب قدر ہمیں فائنلی پروف ہو جائے کہ کس کون سی رات شب قدر ہوگی؟
دیکھیے یہ جو شب قدر کی رات ہے یا شب قدر کا جو معاملہ ہے, شب قدر کی رات تو نہیں لیکن شب قدر کا جو معاملہ ہے, یہ اصل میں یعنی یوں نہیں ہے کہ کوئی فزیکل اینٹیٹی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ رات طے کر لی گئی کہ جس رات کو اللہ کی طرف سے فیصلے زمین پر آئے. یہ معاملہ کوئی سائنٹیفک معاملہ نہیں ہے کہ جو سائنسدانوں کے طے کر لینے سے وہ پورا ہو جائے گا. وہ رات کون سی ہوتی ہے کہ جس رات کو اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں, اس کے بارے میں میں نہیں جانتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے کہ وہ کیا نمایاں ہو جائے گا کچھ, یا اس کے آپ اگر اس کو پا لیتے ہیں تو آپ کو کچھ محسوس ہو جائے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, معلوم نہیں کتنے لوگوں نے پا لی ہو اور یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ان کو پا لی ہے. اصل چیز جو ہے وہ عبادت کی اسپرٹ ہے کہ جو آخری عشر رمضان کا, دیکھیے رمضان کا پورا مہینہ جو ہے یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے, یعنی ہم قرآن کے نزول کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک پرہیزگاری کی ٹریننگ لے رہے ہیں اس رمضان میں. ہم اس کے آخری عشرے میں صرف وہ پرہیزگاری کی ٹریننگ نہیں لے رہے بلکہ اپنی راتوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خدا سے لو لگائیں. اب یہ وہ برکت والی راتیں ہیں کہ جن میں سے ایک وہ رات تھی کہ جس دن قرآن نازل ہوا تھا, یعنی پورے مہینے کو تو ہم نے سیلیبریٹ کیا روزے اور پرہیزگاری کی صورت پہ, اور پھر ایک رات کو جس رات کو قرآن کا نزول شروع ہوا تھا اس رات کو ہم نے اگر پا لیا اور اس رات کو ہم جاگ رہے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادت اور سر اپنا جھکائے کھڑے ہوئے, تو وہ یقیناً ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن یہ بات پھر سمجھ لیجئے, چونکہ شب قدر کی اب تلاش شروع ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جتنے بھی نوافل ہوتے ہیں ان نوافل کی پوزیشن کو نفل ہی کی جگہ پہ سمجھنا چاہیے. یعنی کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری اس رات کی عبادت جو ہے وہ ہمارے سارے فرائض جو ہم نے پورے نہیں کیے ان کو کور کر لے گی. ہمیں اپنے فرائض کو بہرحال پورا کرنا ہے اور پہلے پورا کرنا ہے. اگر ہم نے وہ فرائض پورے کر لیے تو اب ہمارے نوافل جو ہیں وہ ہمارے اجر میں اضافے کا باعث بنیں گے, لیکن اگر ہم نے اپنے فرائض ہی پورے نہیں کیے تو پھر وہ نوافل جو ہیں وہ اجر پہنچانا بھی شروع نہیں کر
سکتے. اس میں سوالات بہت زیادہ ہیں, کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دیے جا سکیں. ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو
جی,
السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
جی صاحب اپنا سوال کیجیے گا.
جی ٹی
وی کی آواز بند کر دیجیے, ٹی وی کی والیوم بند کر دیجیے کائنڈلی. اب اپنا سوال کیجیے گا, وقت بہت کم ہے.
جی میں پشاور سے بول رہا ہوں احمد خان.
جی
ایک سوال ہے میرا کہ ایک شخص ہے جو ٹین ایج سے کافی عرصے تک بالکل مذہب سے وہ خاری رہا ہے, مذہب سے انکاری, کافر خود کو نہیں کہا لیکن وہ خود بالکل کسی مذہب کے ویو نہیں مانتا تھا نا. اب وہ 50-60 سال کی عمر میں آ کے اس کو کچھ پڑا وڑا ادھر ادھر, اب اسے یہ ہوا ہے کہ میں اگر اب مذہب کی طرف راغب ہو جاؤں تو کیا میری وہ تمام پرانی چیزیں روزے نماز زکات سب کچھ وہ دینی پڑیں گی یا نہیں, میری پوزیشن ایسی ہوگی جیسے ایک مسلمان ہوتا ہے ایک نیا کافر؟
بہت شکریہ جی. بریفلی اگر ہم بات کریں کار انشورنس کے حوالے سے, آج کل جو گاڑی انشورنس اور مارک اپس وغیرہ مختلف بینک اپلائی کرتے ہیں, اس بارے میں فرمائیے گا.
جی کار انشورنس جو ہے یہ کوئی یعنی دین کی ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے. آپ کوئی بھی اپنا ایسٹ جو ہے اس کو انشور کرنا چاہتے ہیں. ان صاحب نے سوال کرتے ہوئے کہا تھا کہ انشورنس کا کانسیپٹ جو ہے ان اسلامک کانسیپٹ ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. انشورنس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان اسلامک کانسیپٹ نہیں. انشورنس کا کانسیپٹ یہ کہ میرے لاس کی صورت میں میں اس کو اس لاس کی کوریج کو انڈیمنیفائی کرانے کے لیے ایک کانٹریکٹ کرتا ہوں ایک کمپنی کے ساتھ, اور اگر وہ لاس نہیں ہوتا تو جو میں نے کوریج کے چارجز دیے وہ کمپنی کی انکم بنتے ہیں. یہ کوئی غلط کانسیپٹ.
اچھا فجر کی نماز کہتے ہیں اسٹریٹ کرائمس کی وجہ سے وی بین انیبل ٹو گو آؤٹ فار دا فجر نماز, گھر پہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں فرائض تو ایسے میں کیا ہے؟
اس میں یعنی یہ بات اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, آپ کو کس طرح سے جو حالات درپیش ہیں وہ آپ ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. جو اصل چیز ہے جو سمجھ لینے کی ہے وہ یہ کہ اگر حالات ایسے خطرناک ہیں کہ جس میں آپ کے لیے نکلنا جو ہے گھر سے اس ٹائم پہ وہ خطرے سے خالی نہیں ہے, تو آپ کا فرض نماز جو ہے اس کو گھر پہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ فرض نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں, جماعت سے پڑھنے کا بے پناہ اجر ہے, لیکن جماعت اگر نہیں آپ کو میسر آ رہی ہے آپ گھر پہ پڑھتے ہیں تو آپ کا فرض باہر لگا ہوا.
ایک خاتون کا فون آیا تھا کہ اسپیشل ڈیز میں خاص ایام میں نارملی جو ان کا ایک لمیٹیشن ایک لمٹس ہوتی ہیں ان ایام کے اگر اسے ایکسٹینڈ کر جائے تو ایسے میں اگر وہ کیا روزے رکھ سکتی ہیں کنڈیشن وہی ہے
یہ بات جی ہمارے فقہا نے بہت ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی ہے کہ کتنے عرصے کی جو مدت ہے مینسٹرول پیریڈ قرار دی جائے گی یہ مجھے نہیں معلوم یہ میڈیکل سائنس زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے کدھر مینسٹرویشن ختم ہوتی ہے کیونکہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ دین کی ڈومین نہیں ہے آپ کی ڈومین یہ میڈیسن کی ہے یہ سائنس کی ڈومین ہے کہ یہ بتائے کہ کتنے عرصے کے بعد ایک خاتون کی مینسٹرویشن کتنے عرصے کے بعد
لیکن اگر وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایکسٹینڈ ہو رہی ہے
اگر ایکسٹینڈ ہو رہی ہے اگر ان کی نارمل روٹین سے ایکسٹینڈ ہو رہی ہے اور وہ اس کو چیک اپ کرا کے ڈٹرمن کرا لیتے ہیں کہ ان کی مینسٹرویشن ختم ہو گئی ہے اور اب وہ ایک یعنی ایلمنٹ کی صورت آ گئی ہے تو یہ ایلمنٹ کی صورت میں جتنے بھی دین کے احکام ہیں وہ اب وہ پورے شروع کر دیں گی کرنے نماز ہی پڑھیں گی اپنے آپ کو صاف کرنے جس حد تک ان کے لیے ممکن ہے صاف
صفائی کا انتظام کریں ہم یہ اس بات کو اگر آپ سے پوچھیں کہ yet she has been unable to offer her prayers یا باقی چیزیں اسلامک جو ہیں کیونکہ کنڈیشن ان کی وہی ہے فزیکل
نہیں جی اگر وہ میں پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر معاملہ جو ہے وہ حیض کا ہے مینسٹرویشن کا ہے تو پھر ان پر وہ احکام لاگو ہوں گے کہ وہ نماز اور روزہ نہیں رکھیں گی اور اگر معاملہ بیماری کا ہے جو ان کو خود ڈٹرمن کرنا ہے یعنی یہ دین ان کو ڈٹرمن کر کے نہیں دے گا کہ یعنی ان کی بیماری کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور مینسٹرویشن کہاں پہ ختم ہو رہی ہے اصل چیز یہ کہ اگر بیماری کا ہے تو پھر اب وہ نماز اور روزہ رکھیں گی معاملہ صرف یہ ہے کہ وہ اس طرح کو انتظام کر لیں کہ وہ اپنے آپ کو صاف کر لیا کریں ہر نماز سے پہلے
تھینک یو ویری مچ شیخ مزمل صاحب ناظرین پروگرام کا وقت ہمیشہ سے کم ہو جاتا ہے جب باتیں اتنی ساری ہوتی ہیں سوالات آپ کے آتے ہیں جتنے سوالات آپ کے اس دفعہ رہ گئے ان کے جوابات انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ سے بات ہوگی اور جوابات ہم لیں گے اپنے مہمان جناب معیز امجد صاحب سے تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں ای میل اراؤنڈ دا کلاک آپ بالکل کر سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں arj.understandingislam@yahoo.com@hotmail.com اس کے علاوہ آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل آپ دوپہر 1 بجے دیکھ سکتے ہیں اور آئندہ بھی اگر کوئی سوال ہو آپ بالکل کر سکتے ہیں ہمارے طرف نمبرز آپ کو پتہ ہیں اور سب کچھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جمعرات کو اپنا خیال رکھیے گا اللہ نگہبان